الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قرآن کریم کے علوم کے مبادی کے طور پر تفصیلی آداب بعض اصول اور قواعد ذکر کیے گئے ہیں. قرآن کریم کا موضوع دعوت الاللہ ہے اور قرآن کریم ہر طرح کے شرک کی نفی کرتا ہے اور شرک کی دو بڑی قسمیں بتائی اعتقادی اور فعلی. اعتقادی کی چار قسمیں بتائی فی الدعاء فی العلم فی التصرف فی العبادہ اور فعلی کے لیے کہا کہ وہ متنوع ہے عموماً مفاسد رسوم فاسدہ قاصدہ اور اس قسم کے خیالات جو اعتقاد تک نہیں پہنچے ہوں ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی میں کیے جاتے ہیں شرک فعلی کہلاتے ہیں اور کچھ معاشرتی قبائح کی نشاندہی کی گئی تھی. مشرکین عہد قرآن میں چار قسم کے تھے مشرکین بالکواکب مشرکین بالملائک مشرکین بالجن مشرکین بالعباد الصالحین اور چار فرقے کفار کے موجود تھے یہود اور نصارہ جزیرے میں تھے اور صابئین اور مجوسیین دیگر اقالیم میں پائے جاتے تھے. قرآن مجید کے سامنے دو قسم کے کفار اور ہیں ایک کافرین اور اسلام کے مدینہ پہنچنے کے بعد حزب المنافقین اور مشرکین میں مکہ مکرمہ کے لوگ زیادہ تھے اور آس پاس کے اور حوالی کے بھی تھے. اسی طرح مدینہ منورہ کے منافق اور آس پاس کے ومن الاعراب منافقون ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق. مشرکین کے شرک کے بنا وجہان بتائے تھے الجہل بالمصالح الشرعیہ دینی مصلحتوں اور فوائد و برکات کو نہ سمجھنا اور التعدی عن الحب الشرعی محبت میں عقیدت میں ادب میں شرعی حدود اور آداب کو خاطر میں نہ لانا یا ان کا خیال نہ رکھنا یہ وجوہات بنتی ہے شرک کرنے کی. قرآن کریم براہ راست دعوت الاللہ اس کا موضوع ہے اور اس کے توابع کے طور پر ہر طرح کے شرک کی نفی کر لیتا ہے. قرآن کے متعلق کہا تھا کہ نزول میں یہ دو قسم کا ہے، قبل الہجرت اور بعد الہجرت. قبل الہجرت کو مکی کہتے ہیں اگرچہ مدینہ میں نازل ہو، اور بعد الہجرت کو مدنی کہتے ہیں اگرچہ مکہ میں نازل ہو. قرآن کریم کی سورتوں پر اتفاق ہے کہ 114 ہے، آیات کی تعداد 6000 کے بعد اختلاف ہے، بعضوں نے 666، بعضوں نے 62، بعضوں نے 58. یہ اوقاف کے اندر اختلاف ہوتا ہے، قرآن اتنا ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. قرآن کریم کے نزول کے اسباب جو صحیح مواتن میں موجود ہے وہ مسلمہ ہے. قرآن کریم جاننے کے لیے ناسخ اور منسوخ کا علم ضروری ہے. قرآن کریم کے باقاعدہ علوم کے لیے سنت کا علم ضروری ہے، عربیت کا علم ضروری ہے، مصطلحات جاننا ضروری ہے. ان کے بعد اللہ ایک علم دیتا ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ وَرَّثَهُ اللَّهُ عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. اس سے پہلے تفسیر کی قسمیں بتائی تھی اور تفسیر و تعویل کا کچھ فرق بتایا تھا. تفسیر الصحیح اور تفسیر السقیم کے فروق بھی بتائے گئے تھے، اور اس ضمن میں اچھی اور بیشبہا تفاسیر کی نشاندہی کی گئی. بعض تفاسیر اہل باطل کی و کبھی ذکر کر دیا گیا تھا. قرآن کریم کے سورت جاننے کے لیے پانچ قسم کے مراحل کا جاننا ضروری ہے. المرحۃ الاولی فی ربطہا بما قبلہا و احیانا بما بعدہا، یا المرحۃ الاولی ہی موضوع سورہ و مقصودہا وغرضها وعنوانها ودعواها، اور المرحلة الثانية هي ربط الآية بالآية وربط السورة بالسورة، لأن القرآن مربوط ومتناسب بل متناسق. اور اس زمن میں بعض مفید کتابوں کی نشاندہی کی گئی. تیسرا یہ کہ سورت میں دلائل کا میزان کیا ہے. دلائل ہم نے بتایا تھا تین قسم کی ہے، عقلی، نقلی، وحی. بعض سورتوں میں تینوں قسم کے ادلہ ہے، بعض میں عقلیات کی کثرت ہے، بعض میں نقلیات کی کثرت ہے، بعض میں وحی پر اکتفا کیا گیا ہے. اور سورت کا خلاصہ، حاصل مضامین، تلخیص ان علوم کا جو جس پر سورت مشتمل ہے، اور سورت کے امتیازات. بِأَيِّ شَيْءٍ تَمْتَازُ هَذِهِ السُّورَةَ عَنْ غَيْرِهَا، یہ سورت دوسری سورت سے کس چیز میں ممتاز ہے. کسی طالب علم یا قرآن سمجھ رکھنے والے کو ان پانچ مرحلوں سے گزرنا پڑے، وہ قرآن کو کما حقہ سمجھ لے گا. قرآن کریم کی سورتیں آپس میں مربوط ہیں اور آیات بھی مربوط ہیں. کہیں ربط بالکل بیّن ہے اور کہیں ربط مخفی ہے، تأمل اور تدبر سے واضح ہو جاتا ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ شان نزول کی طرح ربط پر قرآن کی قرآنیت موقوف نہیں ہے، اگر کوئی آیت الایہ بالآیہ کا ربط نہ بھی سمجھے، ایک سورت کا دوسری سورت سے تعلق نہ بھی جانے، تب بھی ترتیب لازم ہے، اس پر اس کا لحاظ کرنا پڑے گا. مشہور ہے کہ سورت کا سورت کے ساتھ متصل ہونا یہ ترتیب بین سورتین ہے، اور آیت کا آیت کے ساتھ متصل ہونا یہ ترتیل بین الآیتین ہے. مفسرین کہتے ہیں الترتیب بین السور و الترتیل بین الآیات ورتل القرآن ترتیلا. اس میں مفسروں کے دو قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ پورا قرآن الحمدللہ رب العالمین سے والناس تک ایک لڑی میں پرویا گیا ہے اور خاص قسم کا ربط پایا جاتا ہے. ربط یقینی ہے، اب اس کے شؤون مختلف ہیں، اور بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ ربط کی چندان ضرورت نہیں ہے، ان پر واضح نہ ہو سکا اس لیے ان کو یہ کہنا پڑا، ورنہ ایک صحیح اور صحت مند آدمی کے کلام میں ربط اور ضبط پایا جاتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ تعالیٰ کے کلام میں ربط ضبط نہ ہو؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ درن منتصرہ ہے، جواہر مبعثرہ ہے، جیسے لڑی کھڑیاں کے علاوہ ویسے یاقوت مرجان میدان میں بکھرے ہوئے ہو، اور ہر ایک اپنی جگہ خزانہ اور بیش بہا ہے. قرآن کریم کے اسماء کے متعلق بھی کہا گیا تھا کہ بہت سارے ہیں، اور کثرت الاسامی زیادت المعانی کی دلیل ہے. اس اعتبار سے قرآن کے نام بہت زیادہ ہے، 90 اور 120 تک سے متجاوز. مثلا قرآن کا ایک نام ہے عزیز، وَإِنَّهُ لَكِتَابُنَا عزیز، تو خود بتایا کہ عزیز اس لیے ہے کہ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ، اس کے آگے اور پیچھے نہ حق نہیں آ سکتا. آگے لفظی تحریف، لفظ پہلے بولا جاتا ہے زیدن، پھر آپ کہتے ہیں ہو مسمہ فلانن، مانا تل وہ ہے تابع. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفی، نہ اس کے آگے یعنی الفاظ میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ اس کے پیچھے یعنی معانی میں. یہ پتہ چل گیا کہ غلبہ کس معنی میں ہے، تنزیل من حکیم حمید. ایک آیت میں پانچ نام رکھے گئے، کتاب، عزیز، تنزیل اور حکیم و حمید. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو حکمت سے پر ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو ستائش سے لبریز ہے. قرآن مجید کا ایک نام ہے الکتاب یا ذالک الکتاب، کیونکہ کتاب جامع کو کہتے ہیں، کتب یکتبو کے معنی جمع کرنا. اللہ تعالیٰ کے علم میں بھی مجموعہ تھا، 23 سال میں بھی جمع ہو گیا، اور صحابہ کرام نے بھی 3 طرح جمع کیا ہے. صحابہ کے ہاں 3 جمع ہیں، جمع بین فی صدر، سینے میں یاد رکھنا ہے، جمع فی الحیات اعمال میں، اور جمع فی الصفائن فی السفن کاغذ، چمڑا، ٹھیکری، جس کو جو چیز میسر ہو اس میں اس کو محفوظ کیا ہے. جب قرآن کریم کا جمع ہونے لگا ابو بکر صدیق کے زمانے میں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ایک کتابی شکل میں جمع ہو. سب صحابہ قرآن دان تھے, قرآن کے عرفان رکھتے تھے, انہیں کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن جب اسلام باہر نکل گیا اور مختلف غزوات پیش آئے تو حضرت عمر نے حضرت ابوبکر کو کہا آپ حکم دے دے کہ قرآن جمع ہو جائے. حضرت ابوبکر نے کہا کہ ایسا کام کیسے کیا جائے جو کہ پیغمبر نے نہیں کیا ہے. آپ نے فرمایا واللہ انہ لخیر, یہ دلیل ہے بڑی, اس کو سمجھنا ہے آپ نے. آپ کا یہ کہنا کہ یہ جائز ہے یا اچھا ہے یہ دلیل نہیں ہے. ابو بکر حضرت عمر کا یہ کہنا انہ لخیر یہ اچھا کام ہے, یعنی دین کا کام. حضرت عمر کے بار بار کہنے کے بعد جب حضرت ابو بکر کا ارادہ ہوا تو انہوں نے کہا شرح اللہ صدری کما شرح صدر عمر. یہ دلیل, اس سے پتہ چلا اب میرے دل میں بھی اللہ نے ڈالا جیسے عمر کے دل میں ڈالا ہے. افمن شرح اللہ صدر للاسلام فہو علی نور من ربی, اس کے دل میں سینے میں اللہ دین کا علم ڈالے وہ ہر وقت نور پر رہتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو اس وقت سوئے ہوئے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو غفلت میں ہیں, لیکن کچھ لوگ ہیں جو خالص قرآن کے لیے صبح سے رات سے تیاری کر رہے ہیں. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی, ایک خاص قسم کا نور ہے وہ آپ کا ساتھ دے رہا ہے. جہاں وہ نور کم ہونے لگا آپ کی حاضری ختم ہو جائے گی, جیسے وہ نور ٹمٹمانے لگا آپ کا ارادہ تبدیل ہو جائے. توبہ توبہ. حضرت زید بن ثابت کو بلایا اور ان کو کہا انت رجل شاب لا نتہمک قد کنت تکتب الوحی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ پیغمبر کے زمانے میں وہی لکھتے تھے, نوجوان ہو سمجھدار ہو ہم آپ سے مطمئن ہیں, لا نتہمک ہم آپ سے مطمئن ہیں, کوئی تہمت نہیں آپ پر. پیغمبر کے زمانے میں بھی وہی لکھتے تھے, اب بھی وہی لکھتے رہو, اور جب اختلاف ہونے لگا فاکتبہ علی لغت قریش لانہ نزل فی لغتہم, جب مختلف لغات سامنے آئی تو قریش کی لغت کو ترجیح دو, پہلی لغت وہی ہے جس میں قرآن نازل ہوا. کچھ آیات ایسی تھی جن کو ڈھونڈنے لگے مل نہیں رہی تھی, بڑی مشکل سے مل گئی. تو اصل میں آیات تو سب کو معلوم تھی, موجود تھی, لیکن جس وقت لکھت شروع ہو گئی تو لکھنے کے لیے بھی نبی کے زمانے میں جنہوں نے لکھا ہے وہ پرزہ چاہیے سامنے, وہ پرزہ چاہیے. یہ طریقہ بعض جگہ روایت میں اختصار ہو جاتا ہے تو محدث پریشان ہو جاتا ہے. جس طرح نبی کے حکم پر نبی کے زمانے میں لکھا گیا وہ لکھائیے لائیے, وہ لائیے. اس میں احزاب کی آیت اور سورۃ توبہ کی آخری آیت یہ ابن خزیمہ کے پاس مل گئی ہے اور وہ جمع کر دی گئی. صحابہ نے اس پر بہت خوشی بنائی کیونکہ وہ بڑے حیران ہو گئے کہ یہ دو آیتوں کا کیا کریں گے, ہم سن رہے ہیں پڑھ رہے ہیں سب کو معلوم ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ نبی کے کہنے سے نبی کے زمانے میں جن لوگوں نے لکھا ہے وہاں ملنا چاہیے. اور کاتبان وحی کا اتفاق رہا ہے آیات پر, سورتوں پر, ترتیب پر, ترتیل پر, اتفاق رہا ہے. نسخہ تیار ہو گیا اور ام المومنین عائشہ صدیقہ کے پاس رکھا گیا. اور اب اطمینان ہوا ہے کہ اگر کسی بھی سرزمین پر اختلاف ہوا ہے تو اصل مجموعہ میں دیکھنا پڑے گا، اور حکم صادر ہوا ہے کہ اگر کسی کے پاس اس کے خلاف پایا گیا اس کا اعتبار نہیں ہوگا. مجمع علیہ مجموعہ اور منزل، وہ یہ نسخہ ہے. پھر بعد میں آیت عثمان کے زمانے میں آرمینیا اور آذربیجان کے فتوحات کے دوران بہت زیادہ صحابہ شہید ہو گئے، اور بعض فارسیوں نے بعض تلفظ ایسا کیا کہ صحابہ ڈر گئے. حضرت عثمان نے پھر اس وقت ام المومنین حفصہ موجود تھی، ان سے منگوایا، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نسخہ جو ابو بکر کے زمانے میں جمع ہوا تھا اس سے سات نسخے تیار کیے گئے. اس وقت سات حصوں میں دنیا فتح ہو گئی تھی، اور ہر ملک کے سربراہ کو نسخہ بھیجا اور ان کو کہا گیا کہ آپ قرآن کو اس کے مطابق پڑھائیں اور قرآن کو اس کے مطابق ترتیب دے، اپنے آپ کاتبوں کو حکم دے اس طرح لکھیں. کتنی احتیاط کی گئی ہے لکھنے میں. حضرت زید کہتے ہیں واللہ لو امرونی ان انتقل جبلا من الجبال لکان اہون علی، اگر قرآن کے بجائے مجھے یہ کہہ دیتے کہ ایک پہاڑ کو دوسری جگہ لے جائے یہ آسان تھا. قرآن لکھوانا بہت مشکل کام تھا، بہت بڑی ذمہ داری. افمن شرح اللہ صدره للاسلام فهو على نور من ربه فویل للقاسیت قلوبهم لذکر اللہ، اور وہ لوگ جو اب بھی قرآن کی صداقت اور صحت سے بے خبر ہیں. اللہ اکبر، استغفر اللہ. عرب حافظ کو اطمینان نہیں ہے اور وہ صحابہ کرام کے بارے میں پروپیگنڈے کرتے ہیں، حالانکہ حضرت علی بھی کاتبان میں سے ہیں. عبداللہ ابن عباس خود ترجمان القرآن حبر حاضر الامہ، یہ سب نگران ہے اس کی. قرآن کریم جس وقت نازل ہو رہا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس وقت سات قبائل تھے عرب کے، اور ہر قبیلے کے لہجے میں تھوڑا سا فرق تھا. ظاہر ہے گلشن اقبال کی اردو اور ہے، لانڈی کی اردو اور ہے، نیو کراچی کی اور ہے، کیواڑی کی اور ہے، سعید آباد کی علیحدہ ہے. چند میل کے فاصلے پر فرق آ جاتا ہے زبان پہ، اور بعض فروق ایسے ہیں جو بہت ہی حیران کن ہے. آپ کو اندیشہ تھا کہ کہیں ایک لہجے میں قرآن کے نزول سے اختلاف قبائل کا نر و نما ہو جائے. حق تعالیٰ سے آپ نے استغاثہ کیا، حق تعالیٰ نے جبریل کو سات لہجوں میں قرآن پڑھنے کے لیے بھیجا. انزل القرآن ولا سبۃ احرف، بخاری جلد ثانی فضائل قرآن. انزل القرآن على سبعة احرف، اور اس مسئلے کی سب سے عمدہ تنقیح غاية التحقیق شرح حسامی میں عبدالعزیز بخاری نے کی. حسامی کی ایک شرح ہے، اس کا نام ہے غاية التحقیق، اس جیسی شرح دنیا میں نہیں ہے. عبدالعزیز بخاری بہت بڑے اصولی اور فقی محدث ہیں. پہلے نایاب تھی، بعد میں نے میر محمد کتب خانے کو ایک نسخہ دے دیا تھا، اور اب وہ عام ہے، مل رہی ہے. آج کل بیروت سے بہت اعلیٰ دیدہ زیب طباعت کے ساتھ آ رہی. غایت و تحقیق شرح حسامی عبدالعزیز بخاری، اس کے سامنے نظامی اور نامی اور سامی اور دررکامی اور یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ جنگ اخبار کی طرح کمزور شرع ہے, کچھ بھی نہیں اس کے لیے. وہ اصل شرع ہے. اگر کوئی طالب مجھ سے کہے کہ میں اصول کی کتاب یاد کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو دیکھوں گا, اگر وہ بہت بڑا عربی دان ہے اور عربی کا ذوق قوی ہے تو اس کو کہوں گا کہ ابن الحمام کی تحریر الاصول یاد کر لے, محقق ابن الحمام کی تحریر الاصول, اس میں چاروں مذاہب کے اصول ہیں. اور اگر وہ متوسط درجے کا طالب علم ہے اور صرف اپنے مسلک کے اصول چاہتا ہے تو اس کو کہیں گے کہ غایت التحقیق وسامی کی شرح یہ یاد کر لیں, اس جیسی کتاب نہیں ملے گی. اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے اصول پر لکھنے کی توفیق دی اور موقع ملا تو میں غایت التحقیق کا حاشیہ لکھوں گا انشاءاللہ تعالی, غایت التحقیق کا حاشیہ, اور وہ بہت ابد نشان ہوگا. کیونکہ میں نے اس لیے حسامی 15 سال پڑھائی ہے, 15 سال مسلسل ہدایہ ثالث اور حسامی, مختصر المعانی متنبی حماسہ, ہدایہ اول ثانی ثالث, اور اس کے ساتھ حسامی. حسامی ہم اس زمانے میں بخاری کی طرح پڑھاتے, دو دو گھنٹے درس ہوتا. مولانا رسول خان صاحب تھے, دارالعلوم دیوبند میں استاد تھے, جامع المعقول والمنقول. ان سے راولپنڈی میں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کے مدرسے میں ایک عالم نے پوچھا اصول کا, تو انہوں نے کہا حسامی پڑھا کرے آپ. تو مولوی صاحب نے کہا وہ مشکل بہت ہے. کہا مشکل نہیں ہے, تمہیں سمجھ نہیں آتی. تو لوگ کہتے ہیں کہ حسامی صاحبی کتاب کو یا سمجھ آئی ہے یا عبدالعزیز بخاری کو سمجھ آئی ہے. اس نے اس نسخے کو بھی سیدھا کر دیا نا, اس کو ٹھیک کیا ہے. اس میں سقطات ہے بہت زیادہ, عبارت بالکل یکدم تبدیل ہو جاتی ہے. مثلاً اس میں لکھا ہے کہ امام شافعی نے کہا ہے کہ لا یقلد احد من الصحابہ, ایسے کوئی کہہ سکتا ہے؟ اتنے شارٹ کٹ مارا ہے اس نے. حالانکہ امام شافعی نے کہا ہے کہ جب نص واضح ہو تو صحابہ کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. انہوں نے کہہ دیا لا یقلد احد من الصحابہ. تو غیر مقلد کہتے کہ جب صحابہ کی تقلید جائز نہیں ہے تو امام ابو حنیفہ اور امام مالک کی کہاں جائز ہے؟ تو خود اصول سے نقصان پیدا ہو گیا. جہاں تفصیل کی ضرورت ہوتی ہے وہاں اجمال سے نقصان پیدا ہوتا ہے. اگر ایک آدمی کہے کہ گوشت ناجائز ہے اور یہ نہ کہے کہ گدے کا گوشت, خچر کا گوشت, گھوڑے کا گوشت, کتے کا گوشت, صرف کہے کہ گوشت ناجائز, یہ بات ٹھیک نہیں ہے. تو بھینس کا گوشت, گائے کا, مرغی کا, یہ سب ناجائز ہو گئے. اب حدیث آئی ہے التمائم شرکن. تمائم جمع ہے تمیمہ کی, اور تمیمہ کے متعلق محدثین اور اہل لغت کہتے ہیں ما یکون فیہ سحر او یستعاذ بغیر اللہ او بالجبت والشیطان. تمیمہ جس میں جادو اور سحر کے کلمات ہو یا شیطان اور جن پری سے پناہ مدد مانگی گئی ہو, یہ شرک اور کفر ہے, کوئی شک ہی نہیں ہے. اب حدیث پڑھو التمائم شرکن اور ترجمہ کر لو ڈاکٹر عثمانی والا تعویذ گنڈے شرک ہے. یہ ایسا ہے جیسے کوئی کہ انما حرم علیکم المیتا والدم ولحم الخنزیر, مچھلی مرغی بکرے کا گوشت حرام ہے. تو جیسے اس آیت کے پڑھنے کے بعد مرغی بکرا اور مچھلی کو حرام کہنے والا کذاب و نشر ہے, دجال من الدجاجل. اس طرح التمائم و شرک کا معنی کرنا تعویذ شرک ہے. التعویذ کما تقول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہکذا لک ان تکتب ھذہ الکلمہ. جو کلمہ پڑھنا جائز ہے اس کا لکھنا بھی جائز ہے. تو کم من فرق کا فرق السماء والارض بین التمیمت والتعویذ, واہل الباطل لا یفرقون بل یختلطون. خلط مل کرنا یہ اہل حق کی نشانی نہیں ہے. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ تعویذ لکھنا ضروری نہیں ہے، صرف اباحت ہے، اور تعویذ پہننا گو جائز ہے مگر اہل توحید نہ پہنے، نہ پہنے. خیوط دھاگے ان کے سپرد ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک زمانے تک میری رائے تھی کہ جواز کے باوجود استعمال ترک اولا ہے، بعد میں فخر رازی کی تفسیر میں مل گیا کہ کچھ کام جائز ہونے کے باوجود اس سے بچنے میں عافیت ہے. جیسے یہ بزرگان دین کے وظائف اورات بڑے مجربات ہیں، لیکن اگر کوئی شخص کتاب و سنت کے دعا اور ذکر پر اکتفا کر لے تو ان سب سے بچ جائے اور وہ تمام برکات بکمال حاصل ہوں گی. اور صحابہ نے بھی تو کہا تھا کہ جو بچے نہیں پڑھ سکتے تھے، ہم نے کتبناها فی سکت وعلقناها فی اعناقہ، ہم نے کاغذ پہ لکھ کے ان کے گلے میں ڈالا. لیکن جو آدمی پڑھ سکتا ہے، لمبا چھوڑا آدمی ہے 6 فٹ کا، اس کو بھی آپ تعویذ جو انہیں دیتے ہیں، اس کو بہتر یہ ہے کہ آپ کلمات بتا دے کہ یہ پڑھا کرے صبح و شام. کلمات اقولہن صباحا و مساء، کچھ کلمے ہیں جو صبح و شام پڑھنے پڑتے ہیں. لو لم اقولہن لجعلتہن الیہود حمارا، نہ پڑھتا تو یہود مجھ سے سحر کے زور سے گدھا بنا دیتے. موطأ امام مالک صفحہ 723، جو موجودہ نسخہ ہے ہمارے درس کا، کتاب الدعوات کی آخری دعا ہے. اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیئن اعظم منہ وبکلمات اللہ اللتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وبرأ وزرع. یہ کلمات کعب احبار کہتے ہیں صبح و شام میں پڑھتا ہوں، نہ پڑھتا تو یہود جادو کے زور سے مجھ سے گدھا بنا دیتے. معلوم ہوتا ہے کہ سحر اور جادو کے ذریعے انسانیت معوف ہو جائے گی اور حماریت آگے بڑھ جائے گی، حماریت واضح ہو جائے. توبہ، انسانیت حسن ہے، اس کی مثال نہیں ہے، اور حماریت قبح ہے. اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، پانی پینے میں آداب کا پابند نہیں ہے، مدرسے میں گھوم رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے ڈاس پلر کے ساتھ ٹکرا گیا ہے. الم نجعل له عینین ولسانًا وشفتین، اتنے بہترین عینین اللہ نے دیے ہیں، استعمال نہیں کر رہے اس کو. یہ انسانوں کے طریقے نہیں ہیں. دیکھ لے کہ انسانیت کس کو کہتے ہیں. فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. کلمات صبح و شام پڑھے جاتے ہیں. صبح و شام بیماری حملہ کر دیے، صبح و شام دشمن سازشیں بناتا ہے. بکرتم واسیلا، ذکر کی تاکید بھی اللہ نے کی ہے کہ صبح و شام، صبح و شام. رزق کے لیے بھی صبح و شام افضل ہے، غدان و عشاء. اطباء کہتے ہیں معدہ صاف ہوگا، امراض مغلوب رہے گی، شفا اور قوت تب رہے. بہرحال 7 قبائل تھے عرب کے، اور 7ों کے لب و لہجے میں معمولی سا فرق تھا، چنانچہ ان کو پڑھنے کی اجازت دے دی گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جس شخص سے اختلاف ہوا تھا سورہ فرقان میں، اس کا جواب بھی اسی سے ہوگا کہ لہجے کا فرق تھا. لہجے کا آپ نے حضرت عمر کو بھی کہا ہاکذا انزل, تو دوسرے آدمی کو بھی کہا ہاکذا انزل. قرآن کریم کے علوم جو اللہ کی کتاب ہے ان کی کچھ تفصیل ہم نے کل عرض کی تھی اور کچھ تفصیل آج عرض کرتے ہیں, کیونکہ قرآن کی موجودہ ترتیب میں پہلی سورت سورت فاتحہ ہے اور ادب یہ ہے کہ قرآن شروع کرنے سے پہلے جس طرح باوضو ہونا ضروری ہے ماس کے لیے جو ہاتھ لگائے, اور جو ناظر ہو صرف پڑھنے والا ہو اس کے لیے وضو ادب ہے حسن ہے لازم نہیں. بعض ائمہ کے ہاں اور توسو ہے اور بعض ائمہ کے ہاں قدر تدیق ہے. قرآن کریم کے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے. اذا قرات القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم, ابن الجزری نے اپنی کتاب النشر لقراءات العشر اس میں لکھا ہے کہ ہمارے استاد نے جب قرآن ہمیں پورے قراءت سبا کے ساتھ پڑھایا تو پھر اخیر میں کہا کہ بیٹے وصیت یاد رکھو, پڑھو ہمیشہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, استعیذ نہ پڑھا کرو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کلمہ متوارثہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور ہر سورت کے شروع میں دو سورتوں کے درمیان فصل کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم آ چکا ہے. قرآن مجید تو مل گئے تقریباً اکثر جو رات موجود تھے, جو لوگ رات کو نہیں تھے وہ ایک دن چھوڑ کر اس کے بعد پھر ان کو تقسیم ہوں گے. سنا ہے نصف لڑکوں کو مل گئے نصف کو باقی. قرآن کے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے, اور ویسے ہر خیر کے کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا کافی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعض رات کوئی بھی کتاب کھولے کنز سلم مشکات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس طرح نہیں, یہ آداب کے حل بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اعوذ صرف قرآن کریم کی خاصیت ہے, خاصہ کتاب ہے. اذا قرات القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. آزا یعوذ پناہ کے معنی میں ہے, عوذ معاذ اور معیذ پناہ لینے والا. یا من اعوذ به فیما اؤمله ومن الوذ به مما احاذره, متنبی کا شعر ہے. ایک عاز یعوذ ہے ایک لاز یعوذ ہے, اکثر کے ہاں ہم مانا ہے اعوذ باللہ اور والعیاذ باللہ. یہ استیجار کے لیے ہے, پناہ کے لیے. استیجار پناہ لینے کے لیے ہے. اور دنیا میں شر کی چیزیں بہت زیادہ ہیں, شر البلاد والعباد, لیکن ایک ایسا شر جو براہ راست ایمان کو نقصان دیتا ہے وہ ابلیس ہے، شیطان ہے، اور وہ جسم لطیف ہے. ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرا الدم، جہاں جہاں خون پہنچتا ہے وہاں وہ پہنچتا ہے. صحیح حدیث میں اس شیطان کے شر سے پناہ مانگنا یہ بہت ضروری ہے، یہ ہمارے عقیدے کو بھی نقصان دیتا ہے. یوسوس فی صدور الناس، اور یہ عزت اور احترام کے خلاف کام کراتا ہے. انہ لکم عدو مبین، بالکل واضح دشمن. دشمن بہت زیادہ خطرناک ہے تو پھر بچانے والا بھی بہت طاقتور ہونا چاہیے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ. اعوذ باللہ، میں پناہ لیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پاس، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے. عجیب بات ہے کہ پیغمبر بھی پڑھتے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انہیں بھی پناہ کی ضرورت تھی. معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء بھی مشکل کشا و حاجت روا نہیں ہے، انہیں خود ضرورت ہے اللہ کی پناہ میں آنے کی. اور امیمہ بنت الجون نے جب آپ سے کہا اعوذ باللہ منکا، تو آپ نے کہا اوستے بالعظیم، آپ نے بہت بڑی ذات کی پناہ لیا، اوستے بالعظیم. اعوذ میں پناہ لیتا ہوں باللہ، اللہ تعالی کے پاس، یہ با استعانت کے لیے. آز یعوذ میں طلب ہے، استغاثہ ہے، عاجزی ہے، اعتراف قصور ہے، میں کمزور ہوں، میں عاجز ہوں، میں بچ نہیں سکتا ہوں، میں خطا کر سکتا ہوں، میں نقصان میں آ سکتا ہوں. تو ایک ایسی ذات جو خطروں سے بلند ہو، بچانے والی ہو، ایسی ذات جو نقصان سے بچانے والی ہو، جو شر سے بچانے والی ہو، وہ اللہ تعالیٰ ہے. اعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، لیکن سب سے بلند نام جس کو محدثین کہتے ہیں اور مفسرین، اجلل اعلام، عالم میں بہترین اور واضح قسم کا، وہ لفظ اللہ ہے. لفظ اللہ، بعضوں نے کہا یہ الہ سے ہے، اور بعضوں نے کہا الہ سے ہے، اور بعضوں نے کہا الہ سے ہے، لیکن امام محمد رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ یہ اسم جامد ہے، نہ اس سے کوئی نام نکلا ہے اور نہ یہ کس سے نکلا ہے، نہ یہ مشتق ہے، نہ یہ مصدر سے مشتق ہے، اور نہ آگے اس سے مشتقات بن سکتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ خود لم یلد ولم یولد ہے، اس طرح اس کا نام بھی لفظ اللہ اس میں جامد ہے. نیند تو آپ کو آ رہی ہوگی، لیکن نیند کو چھوڑ کر کے کارنامہ انجام دو گے. الصلاۃ خیر من النوم. غریبوں کی آنکھیں چڑیا کی طرح بند ہوتی رہتی. ما بال عینک لا تنام کأنما حل تما کی ہاں بے سمل اسمدی. نیند تو عیب ہے اور قبحہ ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، خدا کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے. آدمی جب کمال کی طرف جائے گا تو نیند سے غنی ہو جائے گا، اور جب یہ کمال سے گرے گا تو اس کو نیند بڑھ جائے گی. اس لیے نیند کا مقابلہ کرنا ہی بھائی دور تفسیر ہے. کان تو کھلے ہوئے آپ کے، اس میں تو علم آئے گا سننے میں، اور دماغ قبول کر لے گا کہ کتنی طلب کی ہے کہ خود آ کے بیٹھے ہیں، داخلہ لیا ہے. اب ایک آپ کے اوپر جو بلا مسلط ہے وہ صبح کی نیند ہے. غزالی نے لکھا ہے جس سے خدا ناراض ہو جائے اس کا دن رات ہو جاتا ہے، سارا دن سوتا رہتا ہے. آسان نہیں، آفت ہے بہت بڑی. تفسیر میں آ کر کے تباہی سے بچ گیا. ایاز قدر خویش بے شناس. لفظ اللہ عالم لذات واجب الوجود المستجمع لجميع صفات الکمالیہ والنعوتیہ. کچھ علمی باتیں سمجھا کرو، اتنی بڑی کتاب پڑھنے آیا اور آپ کے سائے میں یہ جو ہمارے ڈاکٹر صاحبان انجینئر دو دوست احباب ہیں وہ بھی آپ کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ چلو یہ ہمارے طلباء مدرسوں کے، یہ تو سمجھے. وہ ہوا عالم، وہ خاص نام ہے. عالم مانا خاص نام، بڑا نام. لذات واجب الوجود، اس ذات کا جس کا وجود یقینی ہے. وجود یقینی، واجب الوجود مانا جس کا وجود یقینی. المستجمع لجميع صفات الکمالیہ، کمال کے صفات سب اس میں ہیں. والنعوتیہ اور حمد و ستائش سب موجود ہے اس. اللہ کتنا بڑا نام ہے. اللہ اللہ ایچ شیری نست نام شیر و شکر می شود جانم تمام. اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں میں سے ایک نام لفظ اللہ ہے. اللہ عبادت کا بھی لائق ہے، اس کے کنہ میں تحیر بھی ہے اور عبادت کا احتیاج بھی ہے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے. مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی بڑے اونچے بزرگ گزرے ہندوستان میں، حضرت گنگوئی کے پائے کے بزرگ ہے وہ بھی، اور شاہ عبد العزیز کا شاگرد ہے. حضرت گنگوئی تو دو واسطوں سے ہیں، وہ براہ راست شاہ عبد العزیز کا شاگرد ہے. مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی بڑے لوگوں میں سے ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ جب میں کامپور پڑھاتا تھا تو مولانا فضل الرحمان کے پاس گیا تھا، خوب ڈانٹ ڈبٹ کی تھی حکیم الامت کو. تو وہ درس دے رہے تھے، ان کی بخاری شریف بہت مشہور تھی. بخاری شریف پڑھا رہے تھے، ایک ہندو بنیا آیا کسی کام سے مولانا سے ملنے کے لیے. درس سن کر کے بڑا خوش ہوا کہ عجیب عجیب باتیں کرتا ہے. پھر جب درس رک گیا تو مولانا نے بھنیے کو بلایا کہ ادھر آؤ، کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا آیا تو ویسے تھا، یعنی اپنے کام سے تھا، لیکن اب آپ والا کام کرنا چاہتا ہوں. مولانا نے کہا بولو. کہا خدا کس کو کہتے ہیں؟ تم جو اللہ اللہ کرتے ہو، یہ اللہ تیرا کون ہے؟ یہ کیا کرتا ہے؟ ایسی کچی زبان بولنا شروع کر دی بنیے نے. تو مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے یک دم کہا کہ من موہن، من موہن. اور اس نے کہا واہ واہ مزہ آیا. من موہن یعنی اللہ اس کو کہتے ہیں جو تیرے دل پر قبضہ رکھتا ہے، اس کو اللہ کہتے ہیں، جس کے اختیار میں تیرا دل ہے. اللہ ہو، دل کسی کے اختیار میں نہیں. دل کا کیا کہنا ہے، یہ دیوانہ ہو اس کے کوچے میں پھر لٹایا گیا. اور دل تو ایک دو تڑا ہے خون کا، ہو آنسو میں کہیں باؤ. پختانہ وہی ہوئے جھڑم الغلر نچے ماچی ہو بیا دا لباس پا خندہ نالی پی وندونا. سبحان اللہ. اس دن جو چھوٹی سی سرجری ہو رہی تھی تو ہمارے بزرگ ڈاکٹر، ہمارے محسن ڈاکٹر عبدالصمد صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے دو سرجن طلب کیے تھے دل کو، اور اس طرح فرمایا کہ ایک دفعہ جب ہم دل کھول لیتے ہیں پھر ہمیں اختیار نہیں ہوتا ہے، ہم اپنے دل کے اختیار نہیں رکھتے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو سرجن بھی تیار کھڑے ہو. اللہ اکبر. من موہن، جس کے اختیار میں دل ہے، جو تیرا دل لینے والا ہے، تیرا دل لینے والا. اللہ اکبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پنا مانتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پاس شیطان مردود سے. اعوذ یہ متکلم کا صیغہ جمع کے معنی میں ہے, جمع بھی کہیں گے اعوذ, اگر نعوذ کہے تو لغوی کلمہ ہے. اور اعوذ جن اور انس کل خلائق اللہ کی مدد اور نصرت کے محتاج ہے, سب کو یہ کہنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اصل میں اس میں چار چیزوں کا بیان ہے, ایک ابدیت ہے وہ اعوذ میں ہے, دوسری معبودیت ہے وہ لفظ اللہ میں ہے, اور تیسری عداوت ہے وہ شیطان میں ہے, اور چوتھی قباحت ہے وہ رجیم میں ہے. چار چیزیں جمع ہو گئی, ابدیت, معبودیت اور عداوت اور پھر قباحت, چاروں چیزیں جمع ہو گئی ہے تو اس کے درمیان میں یہ آدمی اعلان کرتا ہے کہ خدایا مجھے بچا اور میری مدد فرما. بخاری شریف میں ہے کہ ایک شخص بہت غصہ ہو گیا تھا, آپ نے فرمایا جب کوئی شخص غصہ ہو جاتا ہے اس کے گلے کی رگیں سرخ ہو جاتی ہے, اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو گلے کی رگیں سرخ ہو گئی اس میں جہنم کے جلوے اور آگ کے انگارے نظر آتے ہیں. حکمت اور طب اور ڈاکٹری کا اس پر اتفاق ہے کہ بے موقع غصہ ٹھیک نہیں ہے, صحت گر جاتی ہے. من نہ کردم شما حضر بکنی, امراض حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جس پر غصہ کیا جاتا ہے اس سے زیادہ نقصان غصہ کرنے والے کا ہوتا ہے. تمام بیماریاں تقریباً غصے سے پیدا ہوتی ہیں. تو ایک آدمی بہت غصہ ہو گیا, حضرت نے کہا انی لاعلم کلمتن, مجھے ایک کلمے کا پتہ ہے, لو قالھا, اگر اس شخص نے وہ کلمہ پڑھا, لذهب عنه ما یجدو, تو جو تکلیف یہ محسوس کرتا ہے سب ختم ہو جائے, سب تکلیف ختم ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بڑی تاثیر ہے اس کلمے میں. ویسے ہی آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کر لے صبح و شام 100 مرتبہ, یقین کر لے شیطان آپ کے مقابلے میں ضعیف و کمزور ہو جائے. اور جب وساوس خیالات شیطان کے زیادہ ہو جائے تو آپ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھ لیں. اب بات سن لو ذرا, توجہ کر لو, اور وہ یہ ہے کہ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے پاس پناہ لینے کے لیے ہے اور شیطان مردود سے بچنے کے لیے ہے, تو اس کا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ ہم نے پہلے کہا ہے کہ یہ قرآن کے لیے آیا ہے. اذا قرات القرآن, جب آپ قرآن پڑھنے لگے, فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. اصل میں ایک مجمل جواب جامع یاد رکھو, وہ یہ کہ دنیا کے اندر جتنے قبائے ہیں اور دنیا کے اندر جتنی زلالات اور کفریات ہیں, ان سب کے لیے جو مداوائے کامل ہیں وہ قرآن مجید ہے. ہر مذہب کا, ہر فتنے کا, ہر فرقے کا, بلکہ ہر مرض کا شفا قرآن مجید میں. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین, آپ اچھی طرح سمجھ لیں. اور دنیا کے اندر شیطان جتنے حملے کرتا ہے تو یا تو بیماری کے ذریعے کرتا ہے, آدمی کا عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے, اعمال پست ہو جاتے ہیں, یا دشمنی کے ذریعے کرتا ہے, یا وسوسے کے ذریعے کرتا ہے, یا حسد کے ذریعے کرتا ہے, اور یہ سب کے سب قرآن سے دور کرنے والی چیزیں ہیں. ان تمام کام چیزوں کے اندر آدمی قرآن سے دور ہو جائے گا. کتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کیا مطلب ہے دور تفسیر کا, تفسیر تو لکھی ہوئی ہے, ترجمہ تو لکھا ہوا ہے, کئی کئی جلدیں بھری پڑی ہے, اب جب شیطان ان کو یہ سکھا رہا ہے. اور اس کے درمیان میں ایسے بھی یواقی تو مرجان نکلتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں, وقت قیمتی بنانا ہے, اگر ایک سورت بھی صحیح طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہے تو پوری کائنات سے بہتر ہے، پوری کائنات سے بہتر ہے. اللہ ہو تو اجمالی جواب اس طرح یاد رکھو کہ دنیا کے اندر جس قدر آفات ہے، شیطان کے حملے ہیں، وہ چار حملے ہوتے ہیں، چار حملے ہوتے ہیں. ایک ضلالت کا حملہ ہے، دوسرا عداوت کا حملہ ہے، تیسرا وسوسے کا حملہ ہے، چوتھا حسد کا حملہ ہے. اور پھر یہ چار چار چیزوں کو کھینچتا ہے. عداوت سے بہت پیدا ہوتا ہے اور ضلالت سے حرمان پیدا ہوتا ہے، اور وسوسے سے تیقن زائل ہو جاتا ہے، اور حسد سے حب ختم ہو جاتا ہے. جو چیز قرآن پیدا کرتا ہے ان کے خلاف امراض پیدا ہوتے ہیں. تو ان تمام بیماریوں کا معالجہ اللہ نے ایک نازل کیا ہے اور وہ ہے قرآن کریم. تو اس لیے کہا کہ قرآن مجید پڑھتے کے وقت آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. اب یہ عجیب بات سن لو کہ حدیث پڑھتے وقت کیوں اعوذ باللہ نہیں پڑھتے، اور فقہ کی کتاب پڑھتے ہوئے پختون تو کن بھی پڑھے اور خلاصہ قیدانی بھی پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. استاد نے ڈپیا ہی نہیں سر آڈو وہی نہ ہوتا چمو آئی نہ خبر ہے صرف بسم اللہ والے حیرانگی دے پختوں پر درس تعجب دے بھائی یہ طالب بد خلاصے نے بخاری طور سے کہ استاد بتی اور ہوئی کہ بچے دا اعوذ باللہ صرف قرآن دا پارا دس رمو آئے چھ علم بتا سی دشی کلوی بولا بھائی مستبودری لاس پہ تھوڑی دی دیوے جاڑے خطار کو شیطان خوشحال ہو پینسی بے کتب رتی پگیٹا ہی ہوا بے شیخ الحدیث پہ زمانے تو دادا پتہ نہیں چاہے پینسی پگیٹا ہی پر رتی ابو داؤد کتاب اللباس کی مجھ دوبارہ کال پکا لیں سر ہے مجھ نے کی دور خوب دے رہا. تو قرآن کریم جو مداوا ہے اور ہدایت ہے یہ اٹل ہے، اٹل اور کوئی چیز اٹل نہیں ہے. اچھی طرح یاد رکھو بخاری شریف اصح ہے مگر امام بخاری کی لکھی ہوئی ہے، مسلم صحیح ہے مگر امام مسلم نے شاپوری کا لکھا ہوا ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ عصمت کا دعویٰ ہے. اکثریت اسانی صحیح ہے. شمس الدین ذہبی نے القاعدہ فی علوم الحدیث میں لکھا ہے ہم جو کہتے ہیں صحہ ہے سندن لا حقیقتا، اور ہم جو کہتے ہیں لا صحہ ہے اسنادن لا حقیقتا. القاعدہ فی علوم الحدیث لشمس الدین ذہبی رحمہ اللہ. قرآن کریم چونکہ ہدایت یقینی ہے، مداوا پختہ ہے، شفا عظیم ہے، نور مبین ہے، اس لیے قرآن کریم کے لیے آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بعض علماء صرف تعوذ پر اکتفا کرتے ہیں اور پھر بسم اللہ پڑھنا چاہیے. ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ ہے سوائے توبہ یا برات کے. کہتے ہیں کہ جو تلاوت جہر سے ہو اس میں تعوذ جہرن سنت ہے الا ان تکون فی الصلاۃ. البتہ نماز کے اندر جہر کے لیے بھی تعوذ اور تسمیہ سرن پڑھنا ہے. اور جو تلاوت قرآن کی سریہ ہو اس کے لیے اعوذ باللہ اور بسم اللہ بھی سرن پڑھنا، آہستہ پڑھنا سنت طریقہ. شروع میں ایک دفعہ پڑھ لینا سنت موقعہ ہے، اور بسم اللہ آلوسی اور ابن الحمام کے نزدیک واجب ہے. اور جمہور کے نزدیک بسم اللہ پڑھنا سنت مستحبہ ہے. کیونکہ بسم اللہ ابن عباس کی روایت سنن میں ہے اور سب تفسیروں میں ہے، کان لا یعرف الفصل بین السورتین حتی نزلت بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو سورتوں کے درمیان فرق کرنا مشکل تھا، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ لیتا ہوں اللہ تعالی کے پاس شیطان مردود سے. شیطان فعلان کا وزن ہے، اور شیطان تشیطان دونوں آتے ہیں، اور اس کے معنی ہے اخطا عمدا. کہتے ہیں شیطان آدمی کیا کرتے، یعنی جان بوجھ کر غلطی کرتے. شیطان کو یہ بھول بھٹک نہیں گیا تھا، عمدن اس نے عنادن اور حسدن عداوتن حضرت آدم کا سجدہ نہیں کیا. شیطان اس کا اصل نام کہتے ہیں کہ ابو الجان تھا یا جان تھا، اور فرشتوں کے ساتھ عبادت کرنے لگا تو اپنا نام رکھا عزازیل، بروزن اسرائیل اور جبرائیل. اب بھی لوگ فلاں یار، فلاں ترکی، فلاں بخاری، فلاں غاری. اور ایک مرض اور بہت ہو گیا، سید فلاں، سید فلاں. میں سید فلاں بول رہا ہوں، بہت زور لگایا گا. اور تیرے باپ کا ٹھیکہ ہے سید ہونا، کون سے سید ہو؟ یار قرآن سامنے ابھی نہیں وہ کہے گا، سیدوں کی قسمیں بتاؤں گا. ایک بڑا آدمی ہے، نام لینا ٹھیک نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو سید لکھتا ہے اور باپ کو نہیں لکھتا ہے. تو ایک دن میں نے اس سے پوچھا، تم سید ہو، تیرے باپ سید نہیں ہے، یہ کہاں سے آئے؟ یہ تو کوئی درمیان میں مہربانی معلوم ہو رہی ہے. سید فلاں مولانا حسین احمد مدنی جو واقعی سید تھے، وہ ننگ اسلاف کہتے تھے. آئے آئے. اور بڑے بڑے اکابر جو واقعتاً سادات تھے، ہمارے استاد مولانا یوسف بنوری کو جا کے دیکھو، جہاں کہیں نام لے کے محمد یوسف البنوری، کبھی بھی اپنے نام کے ساتھ سید نہیں لیتا. ہمارے یہاں ایک مولوی صاحب تھے، اس کو بہت شوق ہو گیا تھا، میں سید فلاں بول رہا ہوں، سید فلاں بول رہا ہوں. میں نے کب سے سید ہو گئے؟ خیر تو ہے میں یہاں موجود ہوں، تم سید ہو گئے، میں کہاں گیا تھا؟ کوئی خواب آیا ہو گیا؟ پھر خفا ہوتے ہیں میرے متعلق، کہتے ہیں دیکھو سیدوں کا بھی خلاف ہے، اور تم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوٹ بولتے ہو. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفا بہ اسما مبینا، اور من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. سید فلاں یار اپنے آپ کو سید کہنا، یار وہی شرم پفٹے ہم ہوئے جب جیسے آنکھوں پر ٹیز گٹی آؤ چٹھی زوا کے ارمان دے ہوئے کھیٹا میں سماج جان تم سکھ سید وہی مشک آس کے خود ببوید نہ کہ اتار ببوید. اللہ اکبر. اس دن ایک تقریر کوئی لے کے آیا، 1345 میں مولانا انور شاہ صاحب سے کسی نے بخاری شریف پڑھی، اور اس طالب علم نے تقریر لکھی حضرت کی، بالکل باللفظ لکھی، پھر شاہ صاحب سے لکھوایا ہے. حضرت نے نظر ثانی کر کے اس کے اوپر ایک صفحہ لکھا ہے، اور آخر میں لکھا ہے محمد انور اف اللہ عنہ مدرس دارالعلوم دیوبند، نہ شیخ الحدیث اسد مدرس، سر مدرس دارالعلوم دیوبند، جو واقع عظیم ہے اور آسمان ہے ان کو ان کے ساتھ توازو جچتی ہے. اور بعض لوگ تو بالکل ایسے، اگر آپ ان کو سید نہ کہیں نا تو آگ پگولا ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ سید ہے نہیں نا. یہ مولوی احمد رضا خان کے ساتھ ایک لفظ لکھتا ہے، آپ نے سنا ہے فاضل بریلوی، احمد رضا خان اعلی حضرت فاضل بریلوی. آپ کو پتا ہے یہ کیوں فاضل ہے؟ یہ فاضل نہیں ہے، ہے ہی نہیں فاضل. میں نے کہا تھا دورہ نہیں پڑا تھا. مولانا سلیم اللہ خان کے ساتھ کوئی لکھتے ہیں کہ فاضل سلیم اللہ خان، کیونکہ فاضل ہے وہ دارالعلوم دیوبند، ضرورت کیا لکھنے کی. لیکن فاضل بریلوی سعید کاظمی کے ساتھ نہیں لکھا گیا، نورانی کے ساتھ نہیں لکھا گیا، احمد رضا کے ساتھ لکھتے ہیں فاضل بریلوی، کیونکہ وہ فاضل نہیں. تو یہ غریب چونکہ سید نہیں ہے اس لیے سید فلاں سید فلاں، جیسے اس کا ٹھیکہ چل رہا ہے، بالکل ان کو سید نہ کہا ہے. یہ تہمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جال سازی. ایک طالب علم میرے پاس آیا، میں نے کہا کیا نام ہے؟ کہا سید عبدالحمید. میں نے کہا باپ کا کیا نام ہے؟ کہا عبد المجید. میں نے کہا وہ سید نہیں ہے. نہیں ہے. میں نے کہا آپ نے بولا نہیں اس کے لیے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف ماں کی طرف سے سید ہو. بس صرف ماں سے سید بنتے ہیں. استغفر اللہ، توبہ توبہ. تو شیطان نے بھی یہ حرکت کی تھی. یہ جب ملائک میں چلا گیا تو اس نے اپنا نام تبدیل کیا، عزازیل نام رکھا. یار کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارے ہاں ایک قوم رہتی ہے، ان کو شاخل کہتے ہیں. یہ بٹیر وٹیر پالتے ہیں اور چھج وج بناتے ہیں. ان کا ایک آدمی یہاں لانڈی آیا اور لانڈی میں ایک اس نے جگہ بنائی اور اس پر لکھ دیا سید فلاں، لمبا چھوڑا نام لکھا. اچانک مجھ سے ایک دن ملنے آیا. میں لگا تھا جہانگیری کا فلاں کیا شاخل رغل ہے دل تحصیلی کے لیے دن سرا نہ ہو دے پخلو مہینہ منگا خوا سے دخل کو سہولت کا پارا پل نم لکھا نور شیرش تھا دخل. استغفر اللہ، توبہ توبہ. یہ سب چیزوں کا حساب دینا ہوگا اللہ کے. اہل حق اہل سنت والجماعت مسلک دیوبند میں بناوٹ نہیں ہے، جال سازی نہیں ہے. اس لیے لمبے چوڑے القاب سے ہمارے یہاں خوش نہیں ہوتے بلکہ تکلیف ہوتی ہے. جس وقت اس نے آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں کیا تو یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا. اب لس یوب لسو، مایوس ہونے کے معنی میں تو بن گیا ابلیس. ابلیس کے معنی اللہ تعالی کی رحمتوں سے مایوس. اور پھر اس نے عہد کیا لأغوینہم ولأذلنہم ولأمنینہم، بہکاؤں گا، برباد کروں گا، غلط راستہ دکھاؤں گا. تو نام پڑ گیا شیطان. توبہ توبہ. درست بات یہ ہے کہ یہ بھی جنات میں سے ہے. کان من الجن قرآن میں ہے، ففسق عن امر ربی. یہ بھی جنات کا ایک فرد ہے لیکن زیادہ نافرمان ثابت ہو. عزازیل ملائک میں اس کا نام تھا اور مایوس رحمت ہوا تو ابلیس بن گیا اور غلط کام پر اتر آیا تو شیطان بن گیا. تو وہ شر الاسامی شیطان، شر الاسامی، اس کے ساتھ اس کو موسوم کر دیا ہے. اب شیطان اس کے حق میں جن سے یا علم ہے، دونوں قولان مشہوران لے اہل علم ہے. کہتے ایک کے لیے تو علم ہے اور سب کے لیے جن سے. عوام میں مشہور ہے کہ شیطان بہت بڑا عالم ہے اور پھر اس طرح علماء کی توہین کرتے ہیں کہ عالم تو شیطان بھی بہت بڑا ہے. قرآن اور سنت سے یہ ثابت نہیں. قرآن اور سنت سے شیطان کا بہت بڑا جاہل ہونا ثابت ہے. وہ امر اور نہیں نہیں جانتا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا اذ امرتک، میں نے تمہیں امر کیا ہے، تو امر نہیں جانتا کہ اس کا موجب واجب ہوتا ہے، تجھے سجدہ لازمن کرنا تھا. تو جو امر اور نہیں نہیں سمجھتا اس کو کوئی عالم کہتا ہے. بعض عوامی طرز کے علماء معلم الملکوت، طاووس الملائکہ، یہ سب موضوع اسرائیلی روایات، شیطان اور ابلیس کے عالم ہونے کی کوئی دلیل شریعت میں نہیں ہے، کوئی دلیل. یہ خوب عالم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا سجدہ کرو اور اس کو بھی کہا، فرشتوں نے سجدہ کر لیا اور یہ اکڑ گیا کہ میں تو اس آدمی کو سجدہ کروں گا جو نور سے بنا ہوا اور یہ بشر ہے، لہذا میں بشر کو نبی نہیں مانتا اور اس کی فوقانیت نہیں مانتا. تو انبیاء علیہ السلام کی بشریت پر پہلے دن اعتراض کرنے والا وہ شیطان ابلیس ہے. یہ بھی اپنے وقت کا بہت بڑا اعلی حضرت تھا. اس نے بھی لوگوں کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کی. شیطان ایک نہیں ہے، وہ جو آدم علیہ السلام کے ساتھ حسد و عناد پر اتر آیا تھا وہ ایک تھا، لیکن ان الشیاطین لیوحون الی اولیائے، اللہ فرماتے شیطان ایک نہیں کئی ہے. انہ یراکم ہو و قبیلہ، وہ اور اس کی باڈی گارڈ، وہ اور اس کے قبائل سب موجود ہیں. ایک کتاب لکھی تھی مولوی عبدالسمیع رامپوری نے، اس کا نام تھا الانوار الساطعہ فی اثبات المیلاد والفاتحہ، بدعتیوں کے لیے ایک فیکٹری قائم کی تھی خوراک اینڈ مشروبات کے لیے. کتاب کا نام تھا الانوار الساطعہ فی اثبات المیلاد والفاتحہ. فقی الہند اور محدث الہند اور ولی الہند حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ، المتوفا 1323 ہجری، ان کے حکم پر سہارنپور مظاہر العلوم کے محدث اعظم اور فقی کبیر مولانا خلیل احمد صاحب نے اس کا جواب لے گا. اس کا نام ہے البراہین القاطعہ فی رد انوار الساطعہ، البراہین القاطعہ فی رد انوار الساطعہ. اس کتاب میں مولوی عبد السمیع نے لکھا تھا کہ ابلیس ہر جگہ موجود ہے اور نبی ہر جگہ موجود نہ ہو، ایسا کیوں؟ تو مولانا نے جواب میں کہا ہے کہ ابلیس کے ہر جگہ موجود ہونے کا نص موجود ہے، نبی کے ہر جگہ موجود ہونے کے نص موجود نہیں. جس کا یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ دیوبندیوں کے نزدیک معاذ اللہ شیطان پیغمبر سے بڑا عالم ہے، یہ آپ نے دیکھا، یہ ان کی عبارت ہے انوار الساطعہ کی، مولانا نے تو اس کا رد کیا ہے. بات سمجھ گئے؟ تم اپنے طور پر یاد رکھ لو کہ اس جواب کی ضرورت ہی نہیں تھی. جواب اس طرح تھا کہ شیطان ایک نہیں کئی ہے، اور ہر جگہ موجود تو تب ہوتا جب ایک شیطان ہوتا، اور قرآن سے ثابت ہے کہ ایک نہیں بہت سارے ہیں، لہذا ہر جگہ موجود ہونے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. آپ نے جن طلباء نے مشکات شریف پڑھی ہے، انہوں نے مشکات کے اوائل میں بالکل دیکھا، وساوس وغیرہ کبائر میں، کہ ابلیس روزانہ عصر کے بعد سمندر پر تخت بچھاتا ہے، اور دن بھر شیطانوں نے دنیا میں جو کارگزاری کی ہو وہ پیش ہوتے ہیں. شام کو عصر کے بعد وہ سمندر پر تخت بچھاتا ہے، اور دن بھر شیطانوں نے جتنی شیطنی کی ہو وہ اپنی کارگزاری پیش کرتے ہیں اور وہ کسی کو شاباش دیتے ہیں، کسی کو تنبیہ کرتا ہے، آخر میں ایک شیطان آتا ہے اور وہ کہتے ہیں میں نے میاں بیوی کو لڑا دیا، ایسا لڑایا کہ ان کے درمیان طلاق ہو گئی، حتی فرقت بینہ وبین امرأتی، یہاں تک کہ میں نے آدمی اور اس کی بیوی کو جدا کرا دیا. تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور پھر اس کو قریب کر کے اس کے ساتھ گلے ملتا ہے اور اپنی وہ ہری پگڑی اتار کر کے اس کے سر پہ رکھتا ہے کہ اب میری ضرورت نہیں ہے، یہی ہری پگڑی والے ہی کافی ہے لوگوں میں بہکاوے اور زلالت کے لیے. تو اس سے عجیب بات معلوم ہو گئی کہ وہ بڑا شیطان جو سمندر پر تخت بچاتا ہے وہ احوال دنیا کے نہیں جانتا، بلکہ شیاطین کارگزاری سناتے ہیں اور اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس ایک آدمی نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ لوگوں کو توحید و سنت سے ہٹا کر درگاہوں پہ لگا دیا ہے. میاں بیوی کے درمیان جو تفرقہ ہوتا ہے اس سے زیادہ تفرقہ تو عقیدے کا ہے، جس میں ایک مومن خدا کی مسجد سے اور وحدانیت سے منکر ہو کر یا مشکک ہو کر وہ قبر پر جا کے جان نساور ہوتا ہے، تو ایسے شخص کو وہ اپنے گلے ملاتا ہے اور قریب کرتا ہے، اس کو پہلے سے پتہ ہی نہیں تھا. اس سے صاف ظاہر ہے کہ شیطان کارگزاری سننے کے بعد جانتا ہے، نہ وہ غیب دان ہے اور نہ وہ ہر جگہ موجود ہے، دونوں بات غلط. تو آپ اس طرح کہیں گے کہ براہین قاطعہ کے جواب میں اجمال ہے، تفصیلی جواب یہ ہے، تفصیلی جواب یہ ہے. محقق الاثر نے عبارات اکابر میں پھر زیادہ بہترین جواب دیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالی کے پاس شیطان مردود سے، رجیم رجم یرجم مرجوم اور رجیم جیسے مجروح اور جریح. رجیم فعیل کا وزن یہ مفعول کے معنی میں آتا ہے، وہ شیطان جو رجم کیا گیا، جو خدا کے دربار سے راندہ کر دیا گیا، جو دور کر دیا. انا لیک اللانا الی یوم الدین، آپ پر قیامت تک لعنت برستی رہے گی. لعنت کے معنی ہیں اللہ تعالی کی رحمتوں سے دور ہونا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پاس شیطان مردود سے. اس کلمے کے پڑھنے سے مومن اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے اور شیطان کا حملہ اس کے مقابلے میں کمزور ہو جاتا ہے. بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ اعوذ باللہ پڑھا جاتا ہے اور شیطان کا اثر موجود ہوتا ہے، تو اس کے دو جواب یاد رکھ لیں. ایک جواب یہ کہ یہ امتثال الامر ہے، امتثال الامر خدا کا حکم ہے، پڑھنا ضروری، ظاہری فائدہ ہو یا نہ ہو. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ دیکھو چینی اور میٹھا جب پانی میں ڈلتا ہے تو پانی میٹھا ہوتا ہے لیکن اس کا مقدار ہوتا ہے. اگر ایک کپ پانی میں یا چائے میں آپ نے ایک چمچ چینی ڈالی تو وہ میٹھا ہو جائے گا، لیکن اگر ایک پتیلا بھر کر آپ نے اس میں ایک چمچ چینی ڈالی تو وہ میٹھا نہیں ہوگا. ہر شخص چکے گا کہ اس میں چینی ہے ہی نہیں، حالانکہ آپ خود ڈال چکے، مقدار پورا نہیں ہے. بزرگان دین اس لیے کہتے ہیں 100 مرتبہ پڑھو، صبح و شام پڑھو، اتنے دن تک پڑھو، توجہ سے پڑھو. اللہ اکبر. وہ مجدد علیہ الرحمت کے متعلق مشہور ہے، شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی، 1000 سال جب پورے ہو گئے اس کے سرے پر مجدد صاحب تشریف لائے، بہت بڑے محقق عالم ہیں. اللہ رب العالمین نے احیاء سنت کا بہت بڑا مقام نصیب فرمایا ہے. خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ اجل ہے. تو مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ کی عادت تھی کہ جب وہ درس دینے بیٹھتے تھے تو طالب علموں سے کہتے تھے کہ سامنے دیگ چڑھا دو، پانی بھر دو اس میں. دیگ میں صرف پانی بھر دیا اور کہتے اوپر ڈھکن رکھو اور لیپ دو. جب دوپہر کو سبق ختم ہو جاتا تھا تو مجدد صاحب بیٹھے بیٹھے کہتے کھولو بھائی دیگ. دیکھ کھولا تو بہترین قسم کا پلاؤ تیار ہے، خود نہیں کھاتے تھے کبھی بھی، طلبا سے کہتے کھاؤ. ایک طالب علم بہت آگے پیچھے ہوتا تھا، وہ پانی لا رہا ہے اور یہ لا رہا ہے. حضرت اس پہ کیا پڑھتے آپ؟ حضرت نے فرمایا سورہ اخلاص. کہ وہ کیا ہے؟ کہ قل اللہ وحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کہا اس سے دیگ میں پلاؤ پک جاتا ہے. مجدد صاحب نے کہا پلاؤ چھوڑو، ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا ڈھیلا استنجے کا، کہ یہ دے دو. مجدد صاحب نے ڈھیلا لے لیا، سورہ اخلاص پڑھی، اس کو دے دیا، ہاتھ میں دے دیا، وہ سونے کی گٹی ہو گئی، سونے کی ڈلی ہو گئی. وہ بڑا خوش ہو گیا، فوراً گھر گیا، بیوی سے کہا لے جو چاہے کرے. اس نے کہا کیوں؟ کہا بس خزانہ ہاتھ آ گیا، ڈھیلے جمع کرو. اور ڈھیلے کا پورا کمرہ بھر دیا، یہ صبح سے شام تک چوف چوف چوف، منہ میں رال خشک ہو گیا، دیکھ رہا ہے اس کو، ڈھیلے کو اندر سے دیکھ رہا ہے، توڑ رہا ہے. وہ بلٹی بڑا خفا ہو گیا، یار یہ پیر لوگ بھی بڑے ٹھگ ہوتے، میرے سامنے ایک ہی دفعہ پڑا اور ڈھیلا سونا بن گیا. مجدد صاحب کے پاس آیا، بڑا منہ بنا کے کہا حضرت ہم آپ کی خدمت میں کتنے اخلاص سے پیش ہوتے ہیں، آپ نے مجھے ڈھیلے سے سونا بنانے کا طریقہ صحیح نہیں بتایا. حضرت نے کہا کہ یہی طریقہ؟ کہا کہ میں نے تو بہت کوشش کی. تو حضرت نے کہا اچھا آپ تم خود اپنے ہاتھ میں ڈھیلا لو. انہوں نے ہاتھ میں ڈھیلے لیا، مجدد صاحب نے ایک ایک کلمہ پڑھا اور دم کیا. جب سورت پوری ہو گئی تو اس کے ہاتھ میں وہ سر ہو گیا. تو مجدد صاحب نے کہا سورت اخلاص بھی برحق، لیکن منہ بھی شیخ احمد کا چاہیے، منہ کے اندر بھی بہت فرق ہے. گفتہ او گفتہ اللہ بوت، گرچہ از حلقو میں عبد اللہ بوت. جن کی مشق ہوتی ہے اور جن کا طریقہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین ان کی مدد اور نصرت فرماتے ہیں. ہم اور آپ سب کو پتا ہے کہ زمین کھودنے کے بعد میٹھا پانی نکلتا ہے، لیکن جتنے ہزار سے زیادہ آدمی بیٹھے ان میں ایک بھی نہیں ہے جو زمین میں کنواں کھودنے کی صلاحیت رکھتا ہو. اس کے علیحدہ لوگ ہیں، علیحدہ اوزار ہے ان کے پاس، علیحدہ اوقات ہے. وہ ہمارے یہاں ایک سپیرا تھا، سپیرا تو وہ پڑھتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جب وہ کہتا رحیم تو ہمارے ایک دوست تھے، وہ رونے لگتا تھا. وہ کہتے تھے بجن بابا رحیم وئی، اور اس کے پڑھنے سے زہر اتر پائے، اور ہم قرات و تجوید سے پڑھتے زہر نہیں اترتا. ایک آدمی کو سانپ نے ڈسا تھا، تو انہوں نے ایسا پکڑ لیا اسے اور بسم اللہ پڑھنے شروع کر دیا. میں نے خود دیکھا ٹس 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 نیچے زہر گرنے لگا، اور تب چھوڑا اس کو پڑھتا رہا کہ وہ بالکل کسوڑی کی طرح خالی ہو گئے. مشق اور اس محنت کے ساتھ اللہ کی نصرت اور مدد شامل حال ہوتی ہے. ایک بچہ جب تلاوت شروع کرتا ہے کیسے پڑھتا ہے؟ اس کے مقابلے میں 60 سالہ کسی انجینئر اور ڈاکٹر کو لے آؤ، ایک آیت بھی نہیں پڑھ سکتا. اس کا منہ نہیں ہوتا ہے کیا؟ اس کی مشق ہے. اس کی مشق کہاں ہے؟ بہت زمانہ ہو گیا، داخلے کے لیے میں خود بیٹھتا تھا، داخلے ہو رہے تھے، دو طالب علم آئے، غالباً دونوں بھائی تھے، ایسے 9 سال 10 سال کی عمر ہوگی. میں نے کہا، مجھے کہا داخلہ ہے، میں نے کہا داخلہ بند ہو چکا ہے. اچھا بالکل، میں نے کہا کوئی گنجائش نہیں، کوئی گنجائش نہیں. تھوڑی دیر بیٹھے رہے، پھر مجھے کہا ہم تلاوت کرتے ہیں، چند آیات پڑھ کے سناتے ہیں، پھر اجازت لیں گے. تو میں نے کہا بہت اچھا. کہا آپ پوچھ لیں کہاں سے پڑھے. میں نے ایک جگہ بتائی، انہوں نے تلاوت کی. کہا اور کوئی جگہ پوچھیں؟ میں نے 8-10 جگہ پوچھی اور وہ پڑھتے رہے. میں حیران ہو گیا، میں نے فوراً ان کی طرف سے خود درخواست لکھی اور نیچے میں نے لکھا کہ ان کو اعزازی داخلہ دیا جاتا ہے. کمال حاصل تھا نہیں، قرآن شریف پڑھنے میں کمال حاصل تھا. ان کو پورا یقین تھا کہ جب ہماری تلاوت سنے گا تو داخلہ دے گا. ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانتا ہوں اللہ کے پاس شیطان مردود سے. جب بڑے دشمن سے آدمی بچ جاتا ہے تو چھوٹے دشمنوں سے بچنا آسان ہوتا ہے. جن کے حق میں کلمہ سودمند ثابت ہو اور اللہ ان کو سنت نبویہ کے مطابق حفاظت دے دیتا ہے، کائنات ساری مسخر و مذلل ہو جائے. کاٹنے کے لیے تو شیر بھی ہے، کتا بھی ہے، سانپ بھی ہے، بچھو بھی ہے. یہ چھوٹا سا پسو ایسا کاٹ دیتا ہے کہ آدمی کپڑوں میں رہ نہیں سکتا ہے. کٹمل ذرا سا کاٹنا شروع کرتے نیند اڑ جاتی ہے. جوئیاں کاٹنا شروع کر دے تو آدمی بال رکھنے پر پشیمان ہو جاتا ہے. لیکن یہ سب عوارض دنیا کے ہیں، اور شیطان جو دشمنی کرتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، وہ دین کا ہے. دین کا نقصان دنیا سے زیادہ ہے. کائنات میں رہتے ہوئے اس بات کی کوشش ہو کہ دین کا نقصان نہ ہو. دنیا کے نقصان سے بچنا یہ تو سب کی عادت ہے. اللہ اکبر. میں سو رہا تھا، وہ زمانوں کی بات ہے، اور سوتے میں ایک بلی آئی اور اس نے مجھے اٹھایا. میں بڑا حیران ہو گیا کہ مجھے کیوں اٹھا دی. میں نے جو ایسا دیکھا تو بستر کے نیچے ایک سانپ آیا، اور بلی نے سانپ کو تو دیکھا ہے، اس کو کاٹنے کے لیے وہ کھڑی ہے، لیکن اس کو یہ فکر ہے کہ اس کو کاٹ دے گا. دنیا کے اندر دنیا کی چیزوں سے نقصان پہنچتی ہے، لیکن اس کا توڑ بھی ہے، اس سے بچنے کے طریقے بھی ہیں. ہندو ایسا منتر پڑھ لیتا ہے کہ اس سے فوراً شفا ہو جاتی ہے، فوراً آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے. سکھ گرنتھ پڑھ لیتا ہے، اس میں اثر ہو جاتا ہے، مشقیں ہیں ان کی. مگر ایک ایسا کلمہ پڑھنا کہ ہدایت ملے اور دلالت سے بچے، یہ صرف اسلام کے محامد میں سے ہے. یہ کسی اور مذہب کو حاصل نہیں ہے. خواجہ خواجگان، نظام الملت والدین، نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی طبیعت بہت ناساز ہو گئی تھی اور بس مرنے کے قریب تھے. تو اس زمانے میں دہلی کے اندر ایک جوگی کا جوگی، ہندوؤں کے پیر کو کہتے ہیں جوگی، وہ ایک قسم کا اثر ڈالتا تھا اور مرض غائب ہو جاتا تھا. تو خواجہ نظام الدین سے خلفاء نے پوچھا کہ جوگی کے پاس لے چلے، آپ نے فرمایا نہ، ایمان کی غیرت اجازت نہیں دیتی کہ جو میرے پیغمبر کو نہیں مانتا، اللہ کی وحدانیت نہیں مانتا، میں اس کے ہاں جاؤں. حضرت نے سختی سے منع کر دیا. کچھ دیر جب گزری تو حضرت بالکل بے ہوش ہو گئے، اور خلفاء کو خطرہ ہوا کہ شاید حضرت مر رہے ہیں. اس خوف میں انہوں نے پلنگ اٹھا کر کے جوگی کے گھر لے گئے اور جوگی سے کہا کہ آپ ہمارے حضرت کو دم کر دیں، بہت بیمار ہیں. اس نے اپنا وہ خاص قسم کا اثر ڈالا اور حضرت ہوش میں آئے. ہوش میں آنے کے بعد آپ نے پہلے تو ادھر ادھر دیکھا اور فرمایا یہ میں کہاں لایا، کہ میں کہاں ہوں، یہ کون سی جگہ ہے. تو خلفاء اور مرید سامنے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا حضرت ہم بہت معافی چاہتے ہیں، ہم مجرم ہیں سزا کے لائق، ہم بہت معافی چاہتے ہیں. حضرت والا ہی ہمارا سہارا ہے اور ہدایت کی روشنی ہے، اور آپ کا انتقال ہونے لگا، ہم مجبور ہو کہ جوگی کے گھر لائے، اور جوگی نے آپ پر اثر ڈالا اور آپ ہوش میں آئے اور ٹھیک ہو جائیں گے. حضرت نے کہا ٹھیک. جوگی سے پوچھا تجھ میں یہ طاقت کہاں سے آئی کہ تو اثر ڈالتا ہے اور آدمی ٹھیک ہوتا ہے؟ اس نے کہا میں نے ہمیشہ اپنے نفس کے خلاف کیا ہے، میں اپنے نفس کے خلاف کرتا ہوں، مجھ میں یہ طاقت آئی. تو آپ نے کہا آپ کو اب تک نفس نے کہا ہے کہ ایمان لے آؤ؟ اس نے کہا کہ نہیں. کہا پھر آپ کلمہ پڑھ لیں، نفس کے خلاف کر لیں. وہ رو پڑا، چیخ چیخ کی بڑی بڑی چیخیں لگانے لگا، وہی میرے ساتھ کیا کر دیا؟ اب اگر میں کلمہ پڑھتا ہوں تو میرا مذہب جاتا ہے، اور اگر نہیں پڑھتا ہوں تو مجھ سے طاقت جاتی ہے. آپ نے فرمایا تسلی رکھو، تیری طاقت برقرار رہے گی، میں اپنے اللہ سے کہوں گا کہ کلمہ پڑھ لو. اسے کلمہ پڑھوا کے آ گئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بے پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالی کے پاس شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ با کئی معنی میں آتا ہے، لیکن یہاں معونت کے معنی میں ہے اور برکت کے معنی میں ہے. ببرکت اسم اللہ، بعون اسم اللہ، اور اسم نام کو کہتے ہیں، یعنی اللہ تو اللہ ہے کہ اس کے نام میں بھی بڑی طاقت ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، سبحان اللہ، سبح اسم ربک الاعلی، پاکی بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی جو بہت بزرگ و برتر ہے. اور بسم یہ حقیقت میں ہے افتتاحیہ، ابتدائیہ. ابتدعو، افتحو، اشرعو، کوئی بھی کلمہ ہو سکتا ہے، لیکن زمانے جاہلیت میں دستور تھا کہ وہ جس کا پوجا کرتے تھے اس کے نام پہ کام کرتے تھے، بسم اللہ والعزا. تو جواب آیا بسم اللہ، لات اور عزا میں کیا ہے؟ وہ تو صرف نام ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے. نام پاک پاک مقدس ذات کا ہے، بسم اللہ. بسم اللہ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. یہ رد ہے جاہلی رسم کا. جاہلی رسم کے اندر بسم اللہ تولوزا، مختلف آلہائے باطلہ، سرکش اور بغات کے نام پر ابتدا ہوتا تھا، کیونکہ دین نہیں تھا، عقائد نہیں تھے، صحت نہیں تھی، سقم واقع تھا. تو اس کے جواب میں آیا بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ تعالی کے نام پر جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. لفظ اللہ تو وجود کے لیے ہے، کیونکہ اللہ واجب الوجود ہے، اور رحمان یہ بقا کے لیے ہے، فعلان کا وزن ہے، اور رحیم یہ برکات کے لیے، ثمرات کے لیے. اللہ تعالیٰ سے مومن کے تین تعلق ہیں. ایک تو اس نے ہمیں وجود دیا ہے، اور جب تک رہیں گے تو اس کے مرہون رہیں گے، بقا. اور تیسرا یہ کہ جو وہ بہترین نتیجہ ہے جنت کا اور مغفرت کا، وہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے. تین تعلق ہے. لفظ اللہ سے وجود ثابت ہوتا ہے، اور رحمان سے بقا، باقی رہنا، دیر تک رہنا، زندہ رہنا، اور رحیم سے پھر ثمرات مراد ہے، برکات اور فوائد مراد ہے. مفسرین اس طرح بھی کہتے ہیں کہ لفظ اللہ کو یا عام طریقے سے پہچاننا ہے تو صفت عموم رحمان ہے، یا خاص طریقے سے پہچاننا ہے تو صفت خصوصی رحیم ہے. تفسیر بیضاوی میں یا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ لکھا ہے. بعض مفسرین نے کہا ہے یا رحمان الدنیا علی کل احد و رحیم الآخرہ بالمومنین دون الکافرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شریعت میں اللہ تعالی کے نام پر شروع کرنا ضروری ہے. نماز اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے, ذبحہ بسم اللہ اللہ اکبر سے شروع ہے, اور طہارت خانے میں جاتے وقت اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, بیوی سے ملتے وقت بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا, نیا کپڑا پہنتے وقت الحمدللہ الذی کسانی ھذا من غیر حول منی ولا قوة. ہر امان اور ہر گھڑی کا جو کلمہ ہے وہ قائم مقام تسمیہ کے, قائم مقام تسمیہ کے. جب مسلمان مسلمان سے ملتا ہے السلام علیکم, یہ بھی تسمیہ کا قائم مقام ہے کیونکہ شریعت نے بتایا ہے, اللہ تعالیٰ کے ذکر کا قائم مقام ہے. جب خدا کے گھر پیش ہوتا ہے لبیک اللہم لبیک. محدثین نے لکھا ہے اور فقہ کی کتابوں میں بھی ہے کہ ذبحے کے وقت پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مکروہ ہے کیونکہ اللہ کے قہر کا وقت ہے, اس مذبوح کے لیے رحم کا وقت نہیں ہے, مناسب نہیں ہے کہ بے موقع کلمہ آپ پڑھ لیں. جیسے مجرم کو جنایت اور جرم کی سزا دیتے وقت اللہ کی صفت رحیمی اور کریمی کا ذکر مکروہ ہے, قہر اور جبر کا ذکر کر لیں, عزیز ذو انتقام کا ذکر کر لیں. کھانا شروع کرتے وقت سم اللہ, عام طور پر تو بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں اور یہی کافی ہے, المدخل میں ہے الرحمن الرحیم کی ضرورت نہیں ہے, صرف بسم اللہ کافی ہے. المدخل ابن الحات مالکی آداب الطعام, اور بعض علماء حسن حسین ابن الجزری کے حوالے سے بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھتے ہیں, اور بعض عمومی روایت کی وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بھی جواز کے قائل. افضل اور اولا یہ ہے کہ کھانا شروع کرتے وقت صرف بسم اللہ, صرف بسم اللہ, اللہ اکبر و کبیرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ سے وجود کی بھی طلب ہے, بقا کی بھی طلب ہے, فوائد و برکات کے بھی مطالبہ ہے, اور یہ ابدیت کا تقاضا ہے. ہر وقت وجود خطرے میں ہے, رہے یا نہ رہے یہ رحمانیت ہے, اور جب جائے تو عزت سے جائے اور عزت کا پھل ملے, یہ صفت رحیمی کا مزہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعوذ اور تسمیہ اکتفاء بالامرین بھی کافی ہے. جیسے ایک آدمی نے پہلے تو اعوذ باللہ پڑھ لیا اور پھر درمیان میں رک گیا اور پھر صرف بسم اللہ پڑھ کر آیت شروع کر لی تو درست ہو جائے. تلاوت کے وقت اعوذ باللہ و بسم اللہ پڑھنا ہے, اور تلاوت جب نہ ہو احالہ ہو, احالہ یعنی آیت کا حوالہ دینا ہو, نہ اعوذ باللہ کی ضرورت نہ بسم اللہ کی ضرورت. بعض مقررین تقریر میں پڑھتے اللہ تعالیٰ فرماتے پھر کہتے اعوذ باللہ, پھر بالکل غلط طریقہ ہے. بس شروع ہی تقریر میں آپ نے پڑھا ہے اذا قرات القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آیات تلاوت فرماتے تھے یا آیات کا ذکر فرماتے تھے تو آپ اس سے پہلے اعوذ باللہ یا بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے. ہاں تلاوت کرتے کرتے رک گئے, غیر تلاوت میں لگ گئے, غیر تلاوت. اگر آپ معانی اور تفسیر میں غور و فکر کرنے لگے تو یہ غیر تلاوت نہیں ہے. اس کے بعد پھر آپ تلاوت جاری رکھیں بغیر تعوذ و تسبیح کے. تلاوت اچانک روک لی سیاسی مولوی تو بیچ میں اخبار پڑھنے لگا, ان غریبوں کو بڑی فکریں ہوتی ہیں. تو پھر بہتر ہے کہ یا تو اعوذ باللہ پڑھ لے یا بسم اللہ پڑھ لے, دونوں کی ضرورت نہیں ہے, اکتفا بالامرین کافی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید میں ایک آیت ہے غیر متعین طور پر, پورے قرآن میں ایک آیت ہے, اور کسی سورت کی متعین آیت نہیں ہے. حافظ صاحب کو اختیار ہے کہ کسی بھی سورت کے شروع میں پڑھ لے. البتہ فاتحہ کے شروع میں بالجہر نہ پڑھے تاکہ اختلاف صحابہ کا ارتکاب نہ ہو, کیونکہ معاویہ نے بصرہ کی جامع مسجد میں مغرب کی نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور پھر پڑھا الحمدللہ رب العالمین, تو نماز کے بعد شور مچ گیا اور لوگوں نے معاویہ سے کہا یہ کیسی نماز ہے؟ تو انہوں نے کہا شور مت کرو, میں پوچھتا ہوں. مدینہ منورہ وف بھیجا علماء کا, پوچھ کے آؤ. واپس آیا انہوں نے کہا پوچھنے کی نوبت ہی نہیں آئے, بچے ہنسیں گے, کوئی بھی فاتحہ سے پہلے بسم اللہ زور سے نہیں پڑھتا. البتہ قراء کو اختیار ہے کہ بقرہ کے شروع میں پڑھ لے یا اقرا بسم ربک الذی کے شروع میں, ختم کی رات یا شروع کی رات میں پڑھ لے تاکہ ایک آیت مستقل کل آیت ادا ہو جائے. رہ گئی سورہ نمل تو اس میں آیت نہیں ہے, جز آیت ہے. آیت تو ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ کے نزول سے پہلے آپ بسم اللہ بسم ہی جل والا بسم الکریم لکھتے تھے. جب سورۃ نمل نازل ہوئی یا ابن عباس کی روایت کے مطابق آپ کو باقاعدہ دو سورتوں کے امتیاز کے لیے بسم اللہ دیا گیا, تو اس کے بعد آپ خطوط میں لکھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد ابن عبد اللہ رسول اللہ الہ رقل عظیم الروم. اللہ بسم اللہ آپ خط میں لکھتے تھے. اور تعویذ والوں نے علم عدد کے مطابق اس کا عدد نکالا ہے 786. تعویذ والوں کا کام بنتا ہوگا 786 سے, لیکن سنت کی ادائیگی نہیں ہوگی کہ آپ کھانا کھانے بیٹھتے ہو کہ 786 اور روٹی لگا لیں, یہ تو کوئی طریقہ نہیں. پھر آپ اللہ اکبر کا نکال دیں 578 اور نماز میں شروع کر کے 578, اس سے نماز شروع نہیں ہوگی. آپ کہے کہ نہیں ہم میں نے ابھی حروف جمع کیے اتنا بن گیا. بن گیا ہے مگر ایسا کرنا نہیں ہے, پڑھنے وہی الفاظ ہے جو منزل ہے اور انہی میں خیر و برکت ہے. بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ 786 بسم اللہ نہیں ہے, اس سے یا علی بنتا ہے, لیکن ان کی سخت غلطی ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, بلکہ علم عدد میں وہ کمزور ہے. علم عدد کے اصول کے مطابق 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی ہے, اور ایسے بہت ساری سورتوں کے اعداد نکلے ہیں مسلمہ ہیں. البتہ وہ تعویذ وغیرہ نقوش میں تو کام آ سکتے ہیں, لیکن سنت کی ادائیگی اس سے نہیں ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ قطعی آیت نہیں ہے, ظنی ہے, اس واسطے حائضہ و نفسا بغیر روک ٹوک کے پڑھ سکتی ہے, جنب بھی پڑھ سکتا ہے. اور جو آیات قطعیہ ہے یقینیہ, ان کی تلاوت جنوبی حائضہ نفسا نہیں کر سکتے. البتہ ذکر کے طور پر پڑھ سکتے. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ, ابو داؤد ترمذی, ذکر کی نیت سے. یہاں تک محید برہانی میں کہ آیت الکرسی اور سورت فاتحہ من حیث و ذکر پڑھنا جائز، کیونکہ فاتحہ جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو اور شان ہے، کبھی دعاؤں میں ہم پڑھتے ہیں تو دعا اس سے مؤثر بنتی ہے، اس وقت تلاوت نہیں ہوتی، من حیث و ذکر ہے. اس سے وہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ بعض جگہ خاتون مدرس ہوتی ہے اور وہ بچیوں کو قرآن مجید پڑھاتی ہے. اب وہ خاتون ہیں، انہو امر کتبہ اللہ علی بنات آدم، حضرت آدم کی بیٹیوں پر اللہ نے یہ لازم کیا ہے کہ ان کو عورت کی نشانی آتی ہے، اور عورت کی نشانی جب آ جائے تو وہ نماز وغیرہ روزے کے قابل نہیں رہتی، ان ایام میں وہ تلاوت بھی نہیں کر سکتی. تو مالکیہ نے تو کہا ہے کہ من حیث الذکر پڑھائے، من حیث القرآن میں پڑھائے، اور امام ابو جعفر طحاوی نے کہا ہے کہ آیت پوری نہ کرے، ما دون الآیت پڑھائے، ما دون الآیا حیل ولطائف تستعمل عند الشدائد، حیل ولطائف تستعمل عند الشدائد.
کیونکہ یہ تو بڑا عجیب مدرسہ ہوگا کہ ہر مہینے دس دن چھٹی ہوگی، مصیبت ہو جائے گی.
اور اشاعت فاحشہ علیحدہ ہے، کیوں چھٹی ہے جی؟ ہماری استانی صاحبہ کو ماواری آ گئی. اللہ اکبر. اسلام میں طہارت کی ضرورت بہت زیادہ ہے. بہتر یہ ہے کہ باقاعدہ کوئی سورت یا آیت من حیث و ذکر بھی ناپ کرے، ان ایام کے اندر توقف کر لے. منیہ کے شروع میں ہے کہ نماز کے اوقات میں معذور خاتون نماز کی جگہ مصلے پر علیحدہ کپڑے ڈالے اور اس پر بیٹھ کر ذکر کرے، اتنی دیر تک ذکر کرے جتنی دیر ظہر میں لگتی ہے، جتنی دیر فجر کی نماز میں، تاکہ اس کی عادت رہے. عادتیں چھوٹ جائے گی پھر سنبھالنا مشکل ہو جائے گا.